إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سب سے پہلے آپ کے لیے استقامت اور خیر کی دعا ہے کہ جو پروگرام آپ لے کر اٹھے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بابرکت بنائے، اللہ تعالیٰ اس میں خیر اور سعادت عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت دے، اور جو اللہ کی رضا کے لیے پروگرام شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچا دی. اس کے بعد آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ مجھ ناچیز کو آپ نے اپنے اس تاسیسی پروگرام میں شامل کیا. شامل کرنے کا معنی یہ ہے کہ ابھی آپ کی ایک سوچ جاری اور قائم ہے کہ اس علاقے میں ایک مسجد بنے تاکہ توحید و سنت کی دعوت کا آغاز ہو سکے، اور جو ساتھی ابتدائی مراحل میں اس قافلے میں شامل ہوتے ہیں یقیناً انہیں سبقت کا اجر ملتا ہے. والسابقون السابقون، انہیں سبقت کا اجر ملتا ہے، اور کسی بھی نیک کام میں سبقت جو ہے یہ ایک عظیم شرف کا باعث ہوتی ہے. تو ان ابتدائی مراحل میں اس درس کے ذریعے ایک حصہ میرا بھی آپ نے شامل کروا لیا، اور یہ کوشش رہے گی کہ انشاءاللہ اختتامی مراحل تک ہم ساتھ چلیں گے اللہ کی توفیق سے، اور کوشش بھی ہوگی، جدوجہد بھی ہوگی، دعائیں بھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ یہاں اپنا گھر بنانے کی توفیق عطا فرما دے، اور ان بندوں میں شامل فرما لے جنہیں واقعتاً سبقت کا شرف حاصل ہوتا ہے. والسابقون السابقون اولئک المقربون، یہی بڑے مقرب لوگ ہیں جن کو کسی بھی نیک کام میں سبقت کا شرف مل جائے. والسابقون السابقون، اس کا ایک معنی بعض مفسرین نے کیا ہے، والسابقون فی الدنیا هم السابقون یوم القیامہ، کہ جو لوگ دنیا میں کسی بھی نیک کام میں سبقت اختیار کرتے ہیں اور پہل کرتے ہیں قیامت کے دن وہ لوگ ہر خیر میں سبقت پا جائیں گے, جنت کے داخلے میں, اللہ کی رضا میں, حساب و کتاب میں, کامیابی میں اللہ تعالیٰ انہیں سبقت کا شرف عطا فرما دے گا. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ سبقت کے حوالے سے بڑے عمدہ نکات بیان کیے ہیں. اس نے ایک نقطہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے بارے میں انہوں نے ایک حدیث ذکر کی ہے, جب نبی علیہ السلام معراج سے لوٹے تو آپ نے بلال سے کہا کہ یا بلال بما سبقتنی فی الجنہ, تم جنت میں مجھ سے آگے کیسے, یہ جنت میں تمہیں سبقت حاصل ہوئی اور میرے آگے آگے تم موجود تھے ہر جگہ, یہ کیوں؟ مت ہے کہ انی سمعت خشبت نعلیک فی الجنہ, کہ بلال میں نے جنت میں آپ کے قدموں کی آہٹ سنی, آپ چلتے زمین پر ہیں اور آپ کے قدموں کی دھمک جنت میں گونجتی. بیما سبقت نہیں رہے جنت, تم جنت میں میرے آگے کیسے؟ ابن قیم فرماتے ہیں کہ ایک امتی نبی سے آگے نہیں ہو سکتا, اور نبی بھی جو افضل الرسل اور سید ولد آدم, امام الانبیاء, خطیب الانبیاء اور قائد الانبیاء, صاحب لواء الحمد اور صاحب مقام محمود, اس سے آگے کوئی کیسے بڑھ سکتا ہے, کیسے آگے ہو سکتا ہے؟ تو فرماتے ہیں اصل معنی اس کا یہ ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے جنت کے اندر پروٹوکول کے لیے چنا. جیسے ایک بادشاہ نکلتا ہے تو اسے آگے ایک سالار ہوتا ہے, کوئی فوجی ہو یا کوئی بھی, وہ اسے آگے آگے چلتا ہے. یہ بادشاہ کی ہیبت اور جو اس کا ایک مقام ہے وہ لوگوں کے دلوں میں باور کرنے کی علامت ہوتی ہے. اگر بادشاہ اکیلا چل پھر رہا ہے تو وہ اس کی ہیبت نہیں ہوگی, اس کے آگے لوگ ہوں, اس کے پیچھے لوگ ہوں, ایک قافلے کی شکل ہو اور ہونی چاہیے. اگر وہ بادشاہ واقعتا اس بادشاہت کے منصب کے اہل ہے, کیونکہ اس کی ذات کی ہیبت اس کے قول کی ہیبت کی دلیل. کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں, اعتراض اگر کلفت کی حد تک ہو بادشاہ کا یہ اقدام تو واقعی وہ تکلیف دہ ہے اور جائز نہیں ہے, لیکن کچھ لوگوں کا ہم رکاب ہونا ضروری, اس کی ہیبت اس کے قانون کی ہیبت ہو کہ اس کی بات کی ہیبت ہو. تو جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی نکلیں گے اللہ تعالیٰ بلال حبشی کو یہ شرف دے گا کہ وہ آگے آگے ہوں گے اللہ کے پیغمبر کی تکریم کے لیے, اللہ کے پیارے پیغمبر کی تعظیم کے لیے اور ان کے پروٹوکول کے لیے. پھر ایک اور سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ مقام بلال کو کیوں ملا, ابوبکر صدیق کو مل جاتا, عمر فاروق کو مل جاتا, عثمان غنی کو, علی مرتضیٰ کو, رضوان اللہ علیہم اجمعین, بڑے بڑے صحابہ عشر مبشرہ, ان میں سے کسی کو مل جاتا. کہتے ہیں اس میں نقطہ یہ ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو ایک عمل میں سب کر سبقت حاصل, سب پر, سارے صحابہ, کیونکہ آپ اللہ کے پیارے پیغمبر کے مؤذن تھے اور مؤذن کا کام سب سے پہلے مسجد میں پہنچنا, اذان دینا, اس کی تیاری کرنا, تو اس عمل میں وہ سابق ہیں, سابقین میں سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سبقت کا شرف ان کو دیا کہ قیامت کے دن وہ نبی علیہ السلام کو یہ پروٹوکول دیں گے اور ان کی جو ہیبت اور جو ان کی تعظیم شان اور وقار ہے وہ آگے چل کر وہ لوگوں پر عیاں کریں گے, اللہ تعالیٰ انہیں اس عظیم منصب کے لیے چنے گا. تو اسی طرح دوستوں اور بھائیوں, یہ ایک بیڑا آپ نے اٹھایا اللہ کی توفیق سے, اس گنجان علاقے میں مسجد کی تعمیر کر ہونی چاہیے. یہ علاقہ تقریباً سارا خالی ہے اور یہاں توحید اور سنت کی دعوت کا مرکز قائم ہونا چاہیے, کیونکہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے عقیدوں کی اصلاح پر مامور. ورنہ آج کل یعنی توحید کے منافی امور اللہ معاف کرے بڑی شدت کے ساتھ جاری ہیں اور لوگوں کو ان کا فہم ہی نہیں. آج کی ایک تازہ مثال, تقریباً سارا دن یہ چرچا چلتا رہا, ہمارے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب بغرض علاج باہر جانا چاہتے ہیں, اور ان کا یہ مسئلہ کئی مراحل میں چلا, کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. آج عدالت نے ان سے بیان حلفی طلب کیا واپس آنے کے تعلق سے. یہ سیاسی امور پر کبھی بات نہیں کی میں نے, لیکن جہاں معاملہ رب تعالیٰ کی تعظیم کا ہو اور کوئی ایسا امر ہو جو اللہ کی تعظیم کے منافی ہے, تو وہاں عہد الحدیث خاموش نہیں رہے گا, وہاں بات ہوگی یقین. عدالت نے بیان حلفی طلب کیا, وہ ان کے چھوٹے بھائی نے عدالت میں جمع کرا دی, ایک حلف جمع حلف نامہ جمع کرا دی. اب جو حکومت وقت ہے وہ اس پر ضمانت چاہ رہی کہ ہمیں ضمانت دو. انہیں اس نقطے کی سمجھ نہیں کہ کائنات میں سب سے بڑی ضمانت اللہ کی قسم اور اس کی تعظیم, اس سے بڑی کوئی ضمانت نہیں. یعنی قسم اگر دے دی جائے طلب کرنے پر, تو اس کے بعد اربوں اور کھربوں روپے کی ضمانت بھی ہیچ. یہ مطالبہ کر کے تم کیا چاہتے ہو کہ جو ضمانت تم دو گے اس قسم کے بعد وہ اللہ کی تعظیم سے بڑھ کر ہوگی, وہ 7 ارب یا 10 ارب یا 50 ارب, وہ قسم سے بڑھ کر ہوگی, اللہ کی تعظیم سے بڑھ کر ہوگی. یہ سارا دن میڈیا پر یہ دوستوں نے بتایا, چرچا چلتا رہا ہے ضمانت کی بات, اتنا یہ ہو اور وہ ہو اور وہ ہو. قسم کے بعد ضمانت کیا معنی ہے اس کا؟ یا تو قسم کی بات نہ ہوتی, حلفیہ بیان کی بات نہ ہوتی, پھر آپ جو مرضی کرتے, کروڑوں لیتے, اربوں لیتے, کھربوں لیتے, ہمارا تعلق نہ ان سے ہے نہ ان سے, جو مرضی کرتے. لیکن جب قسم کی بات بیچ میں آ گئی اور وہ دے دی گئی, اب یہ متعین, اس کے بعد اگر کوئی شرط لگاؤ گے, کوئی ضمانت طلب کرو گے, تو یہ میرے رب تعالیٰ کی تعظیم کے تقاضوں کے خلاف ہے. سب سے بڑا جو معاملہ ضمانت کا, وہ اللہ کی قسم اور وہ تعظیم ہے جو سب پر قائم ہونی چاہیے. نبی علیہ السلام کی حدیث سن لیں ابن ماجہ میں, اور سند اس کی حسن ہے, عبداللہ بن عمر کی روایت سے, آپ کا ارشاد گرامی, لا تحلفوا بآبائکم, اپنے باپ دادوں کی قسمیں نہ کھاؤ, قسم صرف اللہ کی کھاؤ. ایک بات. دوسری بات فرمائی, بمن حلف باللہ فلیصدق, اور جو بندہ اللہ کی قسم کھائے وہ سچی قسم کھائے, وہ سچی قسم کھائے. اور تیسری بات, ومن حلف له فلیرضى, جس کی طلب پر قسم کھائی گئی کہ قسم کھاؤ, اس کی طلب پر کھائی گئی, تو جس نے قسم طلب کی ہے اس پر یہ فرض ہے, اس پر وہ راضی ہو جائے, مقتنع ہو جائے. اب بالکل زبان بند کر لیا, اب یہ معاملہ اللہ کی قسم کا آ گیا, اور اللہ کی تعظیم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. یہ تمہاری ضمانتیں اور مشلقے اور فلاں اور فلاں, کچھ نہیں. اور آگے کیا فرمایا, بمن لم يرضى فليس من الله في شيء, اور جو قسم پر راضی نہ ہوا, مقتنع نہ ہوا, مطمئن نہ ہوا, اس کا اللہ تعالی سے کوئی تعلق نہیں, اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں, اللہ اس سے ناراض ہے, اللہ تعالی اس سے بری. اس حدیث کی اور رب تعالیٰ کی جو تعظیم کے تقاضے ہیں, ان کی آج دھجیاں بھی گھیرے گی. اب ہم نہیں جانتے فیصلہ کیا ہوا, لیکن یہ بات گشت کرتی رہی آج سارا دن. اب یہ توحید کے اس نقطے کو کون سمجھے گا؟ ایک عادل حدیث سمجھے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے توحید کا فہم دیا. حدیث میں تین باتیں آیا ہوگی, ایک غیر اللہ کی قسم ناجائز, اپنے باپ کی قسم کا, اپنی ماں کی قسم کا, میرے سر کی قسم کا, اپنی اولاد کی قسم, سب ناجائز. دوسرا, قسم کھانے والا سچی قسم کھائے, اگر وہ قسم کھا رہا ہے اور اسے معلوم ہے کہ جھوٹی قسم ہے, یا اسے معلوم ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, یا اسے معلوم ہے کہ یہ بات میں نہیں کروں گا, یہ ایک خانہ پوری کی وقت کی تاکہ وقت گزر جائے,
اب اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ اسے نمٹے گا، وہ اللہ کے عذاب کا نشان ہے. جس نے قسم طلب کی اور اس کی طلب پر قسم کھا لی گئی اور وہ اس پر راضی نہیں، مزید ضمانت ہو، یہ کرو اور وہ کرو، جبکہ دوسرا بندہ تیسرا بندہ ضمانت کے تقاضے کر رہے ہیں، شرائط لگا رہے ہیں، اب اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی نمٹے گا کہ تم یہ بات کیوں کر رہے ہو. جب میری ذات بیچ میں آ گئی، میری قسم کھا لی گئی، تو اس قسم کی تعظیم کا کیا تقاضا ہے؟ اور صاف کتنا بڑی وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی تعلق نہیں، اللہ اس سے بری. کون سمجھائے گا یہ توحید کے جو مخفی گوشے ہیں جو عامۃ الناس پر اجاگر نہیں ہو رہے، کون ان کو اجاگر کرے گا؟ یہ ضرورت ہے گلی گلی مسجد اہل حدیث کی تعمیر، جہاں ممبر خالص توحید بیان کرے، قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں گونجیں، اور مصلے سے مسنون نماز پڑھائی جائے. یہ چیزیں احوال کو سنوارنے کی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، میری مدد لے لو، اللہ فرما رہے ہیں، اللہ میری مدد لے لو، صبر کر کے اور نماز پڑھ کے. ہم لوگوں کو نہیں جانتے کوئی صبر کرتا ہے نہیں کرتا، لیکن نماز تو معلوم ہے پڑھی جا رہی ہے، ہر چوک چوراہے میں مسجد موجود ہے، ہر گلی میں مسجد موجود ہے، ہر محلے میں مساجد موجود ہے، نمازیں ادا ہو رہی ہیں، مدد نہیں آ رہی، نمازی بے شمار ہے، مدد نہیں آ رہی. کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ نماز ادا ہوتی ہے دو طریقوں سے، ایک ہے صلاۃ القلب دل سے، اور ایک ہے صلاۃ الجوارح اعضاء سے. نماز کی ادائیگی میں یہ اعضاء بھی شامل ہے اور دل بھی شامل ہے. دل میں کیا شامل ہے؟ حضور قلبی، خشیت، اخلاص، ریاکاری کی نفی، تعلق باللہ، انابت اللہ، یہ صلاۃ القلب ہے. اور اعضاء سے کیا شامل ہے؟ کہ اعضاء کی حرکت سنت کے مطابق ہو، ہاتھ کہاں بندھیں، رکوع کیسے کریں، رکوع میں کیسے جھکیں، سجدہ کیسے کریں، تشہد کیسے، تشہد اول کیسے ہو، تشہد ثانی کیسے ہو، یہ سارے اعضاء شریک ہیں. اب وہ سارے اعضاء کی جو حرکت ہے ضروری ہے کہ سنت کے مطابق ہو، اور دل متوجہ اللہ کی طرف، یقبل بہما بے وجہ ہی و قلب ہی. ایک حدیث نے شرط لگائی کہ بندہ دو رکعت پڑھے اور ان دو رکعتوں پر متوجہ ہو اپنے چہرے کے ساتھ اور اپنے دل کے ساتھ. دل کے ساتھ متوجہ ہونے کا معنی حضور قلبی اور خشیت. کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وفی صدری عزید کا عزید المرجل من البکا، اللہ کے پیغمبر نماز پڑھا کرتے اور آپ کے سینے سے رونے کی یوں آواز آتی جیسے چولہے پر ہنڈیا جوش مار رہی، ہنڈیا کا پانی جوش مار رہی. یہ آپ کا تعلق باللہ، خشیت، انابت اللہ. امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فجر کی جماعت کراتے اور آخری صف تک آپ کے رونے کی ہچکیاں آپ کی لوگ سنتے، آخری صف تک، اس قدر بکا، خشیت اور اللہ کا ڈر نماز میں موجود تھا. اور چہرے کے ساتھ متوجہ ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ چہرہ سیدھا ہو، قبلہ رخ ہو، اور نظریں وہاں جہاں ہونی چاہیے، کہاں ہونی چاہیے؟ پوری نماز میں نظریں جو ہیں وہ سجدے کی جگہ ہو جہاں پیشانی ٹیک، علاوہ تشہد کی. تشہد میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت، لا یجاوز بصرہ اصبعہ، کہ آپ کی جو نگاہ ہے وہ انگلی سے آگے نہیں بڑھتی، پیچھے پیچھے. اور باقی پوری نماز میں سجدے کے مقام پر آپ کی نظر ہو. وہ کچھ لوگوں نے نیا دین بھی نکالا ہے نا، وہ شمائم امدادی اور ملفوظات، وہ کہتے ہیں حضور قلبی پیدا کرنے کے لیے مطلب مجھ سے تو ممکن نہیں ویسا کرنا، یعنی کہاں دیکھو اتنا نظر جھکا کر، اور جب رکوع کرو تو نظر آپ کی وہ پاؤں کی ایڑیوں کی طرف ہو، اتنی جھک جاؤ، اتنا جھک. یہ ایک نیا دین ہے, یہ ایک نیا دین ہے, اس کا اس شریعت مطہرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اللہ کے پیغمبر لے کر آئے. یہ نماز کہ مجھ سے مدد لے لو, آج ہماری حالت دیگر کو ہے, ہم مقروض بھی ہیں, مسکین بھی ہیں, غریب بھی ہیں, ہر شخص کاروبار کا شکوہ بھی کر رہے ہیں, لوگ باہر منتقل ہو رہے ہیں, لوگ چھپتے پھر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری مدد لے لو, میری طرف کیوں نہیں متوجہ ہوتے, میں مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن کیسے؟ بالصبر والصلاۃ, صبر کر کے اور نماز پڑھ. تو نماز تو پڑھی جا رہی, مدد نہیں آ رہی. ابھی کروڑوں افراد نے حج نہیں کیا, لاکھوں افراد نے. ہر سال کروڑ ہاں لوگ دنیا کے گوشے گوشے سے بیت اللہ میں حاضری نہیں دیتے, نمازیں نہیں پڑھتے. مدد کہاں ہے؟ مدد کیوں نہیں آ رہی؟ فائدہ تو موجود ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃ. معلوم ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جھول ہے, کمی ہے ہماری نمازوں. اگر ہم مسنون طریقے سے نماز پڑھیں, اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق, صلوا کما رأیتمونی اصلی, اور پھر جو حضور قلبی کے تقاضے ہیں وہ بھی پورے کریں, یعنی صلاۃ القلب بھی ہو اور صلاۃ الاعضاء بھی ہو, تو اللہ کی مدد آئے گی. مگر اکثریت, جیسے کہ حدیث بھی نبی علیہ السلام کی موجود ہے, رب مسلم لا خلاق لہ, کہ قرب قیامت اکثر نمازی وہ ہوں گے جنہیں ان کی نماز کا اجر نہیں ملے. اکثریت ان نمازیوں کی جنہیں نماز کا اجر نہیں ملے. اب اکثریت کن کی ہے, نمازیں ان کی کیسی ہیں, لمحہ فکری ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ مساجد اہل حدیث تعمیر ہونا ہر جگہ, ہر محلے, ہر مقام پر اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ممبر سے توحید خالص بیان ہو, لوگوں کے امراض کی تشخیص ہو اور ان کی اصلاح ہو, خالص اللہ کے پیغمبر کی سنت کا درس ہو, اور وہ سنت جو ہے نبی علیہ السلام کی احادیث جو ہیں وہ لوگوں کے امراض کی تشخیص بھی کرے اور ان کا علاج بھی, اور محراب سے صحیح نماز ادا ہو اور صحیح نماز کی تعلیم اور تلقین. یہ وقت کے امام کی ضرورت ہے, اس پر یہ فرض ہے کہ اپنی جو مسجد کے نمازی ہیں ان کی نمازوں کو سیدھا کرے, ان کی نمازوں کو چیک کرے, تاکہ ہر مسجد میں, ہر محلے میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق نماز ادا ہو اور اللہ کی مدد آ جائے. واستعین بالصبر والصلاۃ. اگر نماز صحیح ہو اللہ کی مدد فوری آتی, تاخیر نہیں ہوتی. بنی اسرائیل کے زاہد کا قصہ آپ سنتے رہتے ہیں, بہت بڑا عابد اور زاہد جریج, بہت بڑا عابد اور زاہد, ایک اپنی بستی میں کٹیا بنا کر اس میں بیٹھتا, لوگوں کو واعظ بھی کرتا, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا, اور لوگ اس کی نصیحتوں سے بڑا تنگ بھی تھے. اس بستی میں ایک عورت جو شادی شدہ نہیں تھی بلکہ فاحشہ تھی, اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا, اور اس عورت نے سوچا کہ یہ جریج کو بدنام کرنے اور اس سے پیچھے چھوڑانے کا موقع ہے. لوگوں نے پوچھا, ملامت کی, کہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ کہا یہ جریج کا. اب لوگ اس پر پل پڑے, مارا بھی, کٹیا بھی گرا دی, کہ بڑا تم پارسا بنتے ہو, عابد اور زاہد بنتے ہو, اور یہ تمہارا کردار, یہ تمہارا کردار. پوری بستی جمع ہے, سارے لوگ جمع ہیں, اور جریج کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. اس نے کہا کہ بچہ کہاں ہے, وہ لاؤ میرے پاس. بچے کو لایا گیا, دو رکعت نماز پڑھی, یہ صلا رکعتیں, اللہ کی مدد آ رہی. واستعینوا بالصبر والصلاۃ, دو رکعت نماز پڑھی, اور اللہ نے ایسی مدد کی دنیا سوچ ہی نہیں سکتی ایسی مدد ہو سکتی. وہ جو بچہ شیر خوار پہلے دن کا اپنی گود میں اس کو بٹھا لی اور کہا کہ بیٹا تیرا باپ کون ہے؟ من ابو کا, تیرا باپ کون ہے؟ اب یہ بچہ بات کر سکتا ہے, کوئی اشارہ کر سکتا ہے, کوئی سمجھ سکتا ہے؟ نہ کوئی شعور ہے, نہ کوئی گویائی کی قوت ہے, نہ کو فہم ہے تیرا باپ کون ہے. سامنے وہ فنکار کھڑا تھا, وہ چوراہا اس قوم کا دیکھ رہا تھا یہ منظر سارا. بیٹے نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ چرو فلان الراعی, وہ تو چرواہا سامنے کھڑا ہے, وہ میرا باپ, وہ میرا باپ. پوری بستی پوری قوم نے دیکھا, ایک بچہ پہلے دن کا اور اس کی قوت گویائی, اس کا نطق, یہ توفیق کس نے دی؟ اللہ تعالی. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز اللہ تعالیٰ کی مدد اترنے کا ذریعہ بن گئی. محیر العقول واقعہ سامنے آ گیا, اور طریقہ بھی ہو سکتا تھا جریج کی پاک دامنی ثابت کرنے کے لیے, مگر ایک ایسا طریقہ جو بڑا محیر العقول ہے تاکہ لوگ جان سکیں کہ نماز کا کیا مقام ہے, اور بندہ اگر واقعتا نمازی ہے اللہ کی مدد چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرتا ہے, کیسے مدد کرتا ہے. تو مدد نہیں آ رہی, کیوں نہیں آ رہی؟ نمازیں تو ادا ہو رہی مگر نمازوں میں وہ روح نہیں ہے جو ہونی چاہیے. وہ روح کیا ہے؟ کہ نمازوں کا ظاہر اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو, اور باطن حضور قلبی کے ساتھ, دل میں خشیت ہو, ریاکاری نہ ہو, اخلاص ہو, دکھاوا نہ ہو. تو یہ نماز جس میں یہ روح شامل ہو جائے یقیناً اللہ کی مدد آئے گی. یہ ضرورت ہے اس معاشرے کی, اس پوری قوم کی. اللہ تعالیٰ ناراض ہے, اس کو راضی کرنا, اس کو خوش کرنا, اس کی مدد کو حاصل کرنا یقیناً ایسے ہی ممکن. ابھی آپ نے تلاوت سنی, ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. میں دو قسم کے بندوں کے ساتھ ہوں اللہ فرمایا, ایک ان بندوں کے ساتھ جو تقوی اختیار کرتے ہیں, متقی پرہیزگار, جو متقی. تقوی کیا ہے؟ اس کا ایک سیدھا سادہ معنی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو کچھ دیا اسے اختیار کر کے, اور جس چیز سے روکا اس سے باز رہ کر اللہ سے ڈرا جائے, اس کا تقوی اختیار کیا. بفعل الاوامر وترک المعاصی, جو اوامر ہیں, فما اتاکم الرسول فخذوه, انہیں پکڑ لو, ان کو اختیار کر لو. وما نهاکم عنه فانتهوا, اور جس چیز سے روکا اس سے باز آ جائے. یہ حقیقت تقوی, یہ حقیقت تقوی. اور تقوی کی ایک تعریف ایک حدیث سے آپ کشید کر سکتے ہیں, ایک حدیث سے ماخوذ ہو سکتی ہے. وہ جو تین صحابہ کا قصہ جو نبی علیہ السلام کا قیام اللیل معلوم کرنے آئے, انہیں بتایا گیا تو انہوں نے اس کو کم سمجھا, حدیث معروف ہے. پھر تینوں نے ایک ایک ارادہ کیا. ایک نے کہا کہ اما انا فاصلی ولا ارخذ, آج کے بعد میں پوری رات جاگا کروں گا, سوؤں گا نہیں, پوری پوری رات, ایک لحظہ نہیں سوؤں گا. دوسرے نے کہا کہ اما انا فاصوم ولا افطر, میں روزے رکھوں گا, نفلی روزے, اور کبھی ناغہ نہیں کروں گا, 50 سال جیوں, 60 سال جیوں, مسلسل روزے رکھوں گا بلا ناغہ. تیسرے نے کہا کہ اما انا فاعتذر النساء, میں اپنی بیویوں کو گھر بار کو چھوڑ دوں گا, بس مسجد کو آباد رکھوں گا, اللہ کا ذکر ہو, اس کی اطاعت ہو, گھر بار چھوڑ دوں گا, یہ جھمیلے چھوڑ دوں گا. تینوں نے عزم کیا, تینوں نے نبی علیہ السلام کو خبر دی گئی. تو آپ نے ان کو بلا لیا, شدید غصے میں تھے آپ, اور کیا فرمایا؟ فرمایا کہ انی اعلمکم باللہ, سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو میں جانتا ہوں, اللہ تعالیٰ کے دین کو اور اس کی شریعت کی روح کو میں جانتا ہوں, تم نہیں جانتے. واتقاکم لہ, اور سب سے بڑا متقی بھی میں ہوں. دو باتیں فرمائی, ایک میں اعلم ہوں, دوسرا اتقا, سب سے بڑا عالم میں ہوں اور سب سے بڑا متقی میں ہوں. کیا معنی؟ معنی میں اعلم ہوں, اور جو میرا علم ہے تمہیں وہ قبول کرنا پڑے گا, تمہارا علم نہیں کہ تم نے راستہ منتخب کیا زمانے بھر کے روزوں کا, زمانے بھر کی شب بیداری کا, یہ راستہ میرا نہیں, یہ تمہارا علم ہے. میں اعلم ہوں, اس علم میں یہ چیز نہیں ہے. بندہ کوئی بھی ہو, اللہ کے پیارے پیغمبر کی شریعت کتابیں, ہم نہیں مانتے کہ فلاں شخص نے 20 سال کنویں میں الٹا لٹک کر اللہ کی عبادت کی, فضول ہے سب یہ. اور فلاں نے جناب ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر 40 سال نماز پڑھی قیام الدیل کی, بیکار باتیں ہیں ساری. یہ ساری باتیں شریعت سے ثابت نہیں ہیں, اللہ کے پیغمبر کی تعلیم سے ثابت نہیں ہیں. یہ اور آپ نے صاف فرما دیا, من راغب عن سنتی فلیس منی, اگر میرے طریقے سے تم منہ پھیرو گے تو مجھ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا, میرے دین سے خارج ہوتا. میرا طریقہ رات کو سونا بھی اور جاگنا بھی اور نفلی روزے رکھنا بھی اور ناغے کرنا بھی, اس سے اگر منہ پھیرو گے خارج, دین سے خارج, میری جماعت سے خارج. تو آپ نے یہ بات فرمائی اور ساتھ میں اتقاکم لہو, سب سے بڑا متقی بھی میں عالم اور اتقا ہوں. جب عالم ہوں تو تم نے میرا علم لینا, یہ اتباع ہے, اور اتقا ہوں. یہ سوچو میں اتقا کیوں بنا, اتقا کا معنی سب سے بڑا متقی, جس سے بڑا متقی کوئی نہ ہو تو اتقا میں کیوں بن گیا. ایک چیز پر چل کر, ایک ضابطہ اختیار کر کے کوئی شخص ماں کے پیٹ سے متقی پیدا نہیں ہوتا. سب جھوٹ ہے یہ کہ فلاں پیدا ہوا تو وہ روزے میں تھا, اور فلاں پیدا ہوا تو وہ 15 پارے کا حافظ تھا. وہ مولا منظور صاحب کہتے ہیں بھائی جلدی کیوں کی, پھر 15 پورے کر کے آ جاتے, 30 پورے کر کے آ جاتے, جلدی کیوں آ گئے. تو اتقا سب سے بڑا متقی میں ہوں, ایک شریعت پہ چل کے, ایک نظام پہ چل کے. اور لن تجد سنت اللہ تبدیلا, اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہے, سب کے لیے ایک ہے. جس چیز پر چل کر میں اتقا بنا, اسی پہ تم چلو گے تو متقی بنو گے. راستہ جدا کرو گے تو اللہ کی سنت اور طریقے میں تبدیلی نہیں ہے. کسی کے لیے تقوی کا راستہ کچھ اور ہو اور کسی کے لیے کچھ اور ہو, نہیں, ایک ہی سنت, ایک ہی طریقہ. یہ دونوں جملے انی اعلمکم باللہ و اتقاکم لہو, یہ تقوی کا منہج واضح کرتے ہیں کہ دو لفظوں میں تقوی کی تعریف ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت کی اتباع, بس قدم بہ قدم, جہاں آپ کا قدم وہاں قدم رکھنا, آپ کی پیروی کرنا اور کرتے جانا, یہ تقوی. تو ان اللہ مع الذین اتقوا, اللہ تعالیٰ ساتھ ہے ان لوگوں کے, ان بندوں کے جو متقی ہیں. یہ معیت نصرت, معیت رحمت, اپنی رحمت کے ساتھ, اپنی مدد کے ساتھ, اپنی تائید کے ساتھ, اپنے فضل کے ساتھ, اپنے احسان کے ساتھ. ایک معیت عامہ, اللہ سب کے ساتھ ہے, کوئی بندہ اللہ سے دور نہیں, اس کی نظر سے اوجھل نہیں, اس کا احاطہ پوری کائنات پر ہے. لیکن یہ معیت خاصہ ہے, یہ خاص قسم کی معیت اور خاص قسم کا ساتھ کہ اللہ کا ساتھ متقین کے ساتھ. یہ نصرت کی, مدد کی, محبت کی, فضل کی, احسان کی اور رحمت کی معیت ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقربین کو حاصل ہوتا ہے. اس نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا غار ثور میں, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ. غار کے اندر آپ ہیں, غار کے دھانے پر ابو جہل کھڑا ہے, کوئی 2-3 فٹ کا فاصلہ ہو, اللہ ہمارے ساتھ. مان ابو جہل کے ساتھ نہیں, نہیں, یہاں معیت عامہ کا ذکر نہیں, معیت خاصہ, رحمت کی معیت اور فضل کی, محبت کی, پیار کی, احسان کی, نصرت اور تائید کی. تو سب کچھ ملے گا, یہ معیت کے معنی ہیں سارے. اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے, معنی نصرت کے ساتھ, تائید کے ساتھ, روزی کی فراخی کے ساتھ, رحمت کے ساتھ, فضل کے ساتھ, احسان عام کے ساتھ, ساتھ ہے. یہ ساتھ حاصل ہو سکتا ہے لیکن یہ تقویٰ کے رہنے میں نہیں, اور تقویٰ امام الانبیاء کی اتباع کا نام. اور والذین ہم محسنون, اللہ تعالیٰ ان کے بھی ساتھ ہے جو محسن ہے. محسن کا معنی اچھا کرنے والے, احسان کرنے والے. ایک احسان عبادت کا, ان تعبد اللہ کا انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. جبریل امین نے پوچھا تھا احسان کیا ہے, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ احسان یہ کہ اللہ کی عبادت کرو وہ اس کو تم دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ اسٹیج نہ ہو تو یہ ضرور ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ احسان عبادت ہے, اور یہ منزل سب سے اونچی ایمان سے بھی اسلام سے بھی. اور ایک احسان کی عمومی تعریف, ہر چیز میں اچھائی پیدا کرنا, عقیدے کا حسن, عبادت کا حسن, تجارت کا حسن, معاملات کا حسن, سیاست کا حسن, یہ بھی احسان ہے. ہر چیز میں احسان موجود ہے, ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے احسان لکھا ہے. اچھائی ہر چیز میں پیدا کرو, اور اس احسان کا منبع جو ہے, خزانہ, وہ پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ اور آپ کی سنت. انہیں ہر چیز پر نافذ کر دو اللہ کے نبی کی سنت کو. یہ اس عمل کا احسان ہے. عبادت سنت کے مطابق ہو, یہ عبادت کا احسان. روزہ سنت کے مطابق ہو, روزے کا احسان. تجارت سنت کے مطابق ہو, آپ کے طریقے اور نظام کے مطابق ہو, یہ تجارت کا احسان. سیاست آپ کے طریقے کے مطابق ہو, یہ سیاست کا احسان. والذین هم محسنون, احسان کرنے والے. اور یہ شریعت کی بڑی وسعت اور سماحت ہے کہ احسان چاہے چھوٹا ہو ذرے کے برابر, چاہے بڑا ہو پہاڑ کے برابر, اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا, ضائع نہیں کرے گا بالکل. سورہ زلزال, اس کے جو آخری دو آیتیں ہیں, بڑی عظیم بشارت ہیں, وہ بڑی عظیم بشارت. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. عظیم بشارت بھی اور وعید بھی. ایک ذرے کے برابر خیر کرو گے, احسان کرو گے, قیامت کے دن دیکھ لو گے, ضائع نہیں ہوگا. اور ایک ذرے کے برابر برائی کرو گے, اسے بھی دیکھ لو گے, وہ بھی ضائع نہیں ہوگا. ذرے کی تعریف کیا ہے؟ ذرہ اس شے کو کہتے ہیں جس سے چھوٹی کوئی چیز نہ ہو, وہ ذرہ ہے. مانا سب سے چھوٹا, اب اس کی کیا مقدار ہو, جس سے چھوٹی کوئی چیز نہ ہو. اتنی سی نیکی اگر کرو گے اللہ ضائع نہیں ہونے دے, اس کو تم دیکھو گے قیامت کے. اتنی سی برائی بھی کر لو گے, وہ بھی سامنے آئے گی. ہاں یہ اس کا فضل ہے کہ نیکی اگر سامنے آئے گی, ہو سکتا ہے وہ 700 گنا بڑھ جائے, برائی ایک ہی ہوگی. یہ اس کا فضل و احسان ہے. مگر اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے دین میں حسن پیدا کرو. اذا اسلم احدکم فحسن اسلام, وہی والذین هم محسنون, دین کا حسن. اور حسن اللہ کے نبی کی اتباع کے ساتھ, اتباع عملی طور پہ, اور دل میں اس کا شغف ہو. بڑا اہم نقطہ ہے, اس کو نوٹ کر لو. دل میں اگر دو چیزیں پیدا کر لو تو ہر عمل کا حسن بڑھ جائے گا. ایک دل میں یہ بات بٹھا لو بڑی شدت کے ساتھ اور حسر کے ساتھ, کہ ہر عمل میں نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنا دیں. عملی کوتاہی ہو جائے وہ الگ چیز ہے, لیکن دل میں یہ بات جما لو, اچھی طرح قائم کر لو, راسخ کر لو, اس کا اجر. جب عمل کرو گے اس جذبے کے ساتھ, اس کا ثواب تو ملے گا ہی, مگر اس جذبے کا الگ اجر آپ کو ملے گا. دوسرا, اسی شد و مد کے ساتھ دل میں یہ بات بھی بٹھا لو, جما لو اور راسخ کر لو کہ نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف جو راستہ ہے بدعت کا, اس سے شدید نفرت. اس کا بھی اجر, اس کا بھی اجر. اب کوئی عمل کرو, تین چیزیں کار فرما ہوں. ایک وہ عمل سنت کے مطابق ہو, اس کا اجر ملے گا. دوسرا, جو آپ کے دل میں سنت کا ذوق اور شوق ہے, سنت کی محبت ہے, اس کو اجر ملے گا. اور تیسرا اسی کے مقابلے میں بدعت سے نفرت ہے اس کا بھی اجر. یہ جو نیکیاں بڑھتی ہیں 700 گنا اور کتنے گنا, واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھا سکتا ہے. لیکن یہ جو بڑھوتڑی ہے یہ اندر کے جذبات کے ساتھ بھی, اندر کے جذبات, سچ بولو اس کا اجر, سچائی سے محبت اندر ہو اس کا اجر, جھوٹ سے نفرت ہو اس کا اجر, ایک اللہ کی عبادت کرو اس کا اجر, توحید کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہو اس کا اجر, اور اس کے مقابلے میں شرک کی نفرت اسی ایک شدید غیرت کے ساتھ اندر موجود اس کا اجر. ایک مومن بندے کے لیے تو ہر وقت موسم بہار ہے, پر بہار ہے, وہ اجر و ثواب کے خزانے لوٹ سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے. اور یہ دین کی وسعت اور سماحت ہے کہ ذرے کے برابر, ذرہ کیا ہے, جس سے چھوٹی کوئی چیز نہ, ذرے کے برابر اگر نیکی کرو گے قیامت کے دن اس کو دیکھو گے, اور اگر یہ سارے جذبات موجود ہیں تو واللہ یضاعف لمن یشاء, وہ ایک نیکی 700 گنا بڑھ سکتی, اس سے بھی زیادہ اللہ چاہے تو بڑھا سکتا, اور ذرے کے برابر کوئی گناہ ہوگا وہ بھی دیکھو گے, ہاں گناہ ایک ہی ہوگا. یہ شریعت کی ایک سماحت اور ایک وسعت ہمیں حاصل ہوئی. یہ دو آیتیں نبی علیہ السلام نے موقع پر پڑھی تھی, بس وہ بات پیش کر کے بات ختم کرتے ہیں. دراصل آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں آپ نے گھوڑوں کا ذکر کیا, اللہ کی ایک مخلوق ہے اور بڑی کارآمد مخلوق ہے, اس مخلوق کی بڑی شان بھی ہے. والعادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا, گھوڑوں کی قسمیں اللہ نے کھائی, یہ الگ مضمون ہے. اور نبی علیہ السلام کی حدیث, والخیل معقود فی نفاسه الخیر الی یوم القیامۃ, کہ گھوڑے کی پیشانی پر قیامت تک کے لیے خیر اور برکت لکھ دی گئی, قیامت تک کے لیے. یہ خیر و برکت کا باعث, وجہ کیا ہے کہ یہ جہاد کے کام آتا ہے, اور قیامت تک گھوڑا کارآمد رہے گا. آپ سوچیں گے جہاں ایسی ایسی ٹیکنالوجی آ گئی, F-16 طیارے آ گئے, جہاز آ گئے, جنگی جہاز آ گئے, اور بے شمار جو ہیں وہ جدید وسائل آ گئے, وہاں گھوڑے کا کیا کام؟ نہیں, قیامت تک کے لیے خیر. اس میں ایک نشاندہی ہے کہ جہاد قیامت تک ہے, اور گھوڑے کی شان کہ اس کی پیشانی پر قیامت تک کے لیے خیر لکھی گئی. اس کا مشاہدہ ہم نے بھی ایک بار افغانستان میں کیا. سامنے جو پوسٹ تھی روسیوں کی وہ بلند تھی اور ہمیں وہ نقصان پہنچا رہی تھی. ہم سمر مجاہدین, ہم تو ایک دو دن کے لیے گئے وہاں, ضروری تھا کہ ان کے مقابلے میں ہم بھی اور بلندی پر جائیں, اور وہاں یہ جو ہاون توپیں پہنچانی ضروری تھی, کیونکہ دشمن پہاڑ پر تو تھا مگر پہاڑ کی آڑ میں تھا. اب گولا ماریں گے تو سامنے لگے گا, وہ پہاڑ کی کو کراس کر کے تو نہیں, لیکن ہاون توپ جو ہے اس کا گولا یوں سیدھا جاتا اور پھر ایسے گرتا. یہ ضرورت تھی, اس کو کیسے پہنچائیں اتنی اونچی چوٹی پر, گاڑیاں فیل ہو گئیں, وسائل ناکام ہو گئے. پھر ایک رائے یہ آئی کہ ان توپوں کو کھولا جائے اور گھوڑوں پر لاد کر اوپر پہنچایا جائے, اوپر جا کے کس لیا جائے, دیکھیں گھوڑا کام آیا کہ نہیں. جہاں آپ کے سٹنگر میزائل چل رہے ہیں اور بے پناہ جو ہیں وہ وسائل جو جدید ترقی اور ایک ٹیکنالوجی کے, روس جیسی طاقت کے پاس, لیکن الحمدللہ اگر یہاں کام آیا تو وہ گھوڑا جس کی پیشانی پر پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے قیامت کے لیے خیر لکھ دی گئی. قصہ مختصر یہ کہ نبی علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا کہ گھوڑے تین قسم کے, الخیل الثلاث, تین قسم کے گھوڑے, لرجل اجر وج رجل ستر وعد رجل وزر, ایک گھوڑا وہ جو ایک بندے کے اجر کا باعث ہے, دوسرا گھوڑا وہ جو پردہ پوشی کا باعث ہے, اور تیسرا بوجھ بوجھ ایک بندے کے لیے. اجر کس کے لیے؟ جو بندہ اس کو باندھے, خریدے اور پالے تاکہ اس کی پشت پر سوار ہو کر جہاد کرے, وہ گھوڑا اجر ہی اجر, اتنا اجر ہے, اتنا اجر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب گھوڑا باندھو اس کی رسی لمبی کر دو تاکہ زیادہ وہ کھا پی سکے, زیادہ پانی پی سکے, زیادہ چارہ کھا سکے. اور یہ بات آپ نے ساتھ فرمائی, گھوڑا جو بھی چارہ کھائے گا اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لے گا اور قیامت کے دن اپنے میزان میں تولے گا, اور جو پانی پیے گا وہ پانی بھی محفوظ ہوگا, وہ بھی اللہ تعالیٰ تولے گا, اور گھوڑا پانی پی کر جو پیشاب کرے گا اللہ وہ بھی محفوظ کر لے گا, اسے بھی تولے گا, اور جو چارہ کھا کر لید کرے گا اللہ وہ بھی محفوظ کر لے گا, اسے بھی قیامت کے دن تولے گا. ایسا اجر ہی اجر. دوسرا ستر, ایک غریب بندہ ہے, گھوڑا موجود اس کے پاس, اس پر وہ لوگوں کا سامان منتقل کرتا ہے یا کچھ وکٹوریا بنا لی اور لوگوں کی سواریاں منتقل کر رہا ہے تاکہ اس کے بچوں کا پیٹ پھل جائے, اس کی ایک پردہ پوشی ستر ہے. تیسرا گھوڑا جو ہے وہ بوجھ ہی بوجھ ہے, گناہ ہی گناہ ہے, جو بندہ خریدے فخر کے لیے, ریا کے لیے, اور ریس اور شرطوں کے لیے اور جوئے کے لیے, یہ بوجھ ہی بوجھ. ایک صحابی, صحابہ سارے اجر کے حریص تھے, وہ کھڑا ہو گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس گھوڑا نہیں ہے, گدا ہے, تو یہ فضائل گدے کے بھی ہیں, یہ اجر کے حریص, یہ تو فضائل وہ لے گئے جن کے پاس گھوڑے ہیں, ہم غریب کیا کریں, ہمارا گھوڑا نہیں گدا ہے, تو یہ فضائل گدے کے بھی ہیں. فرمایا کہ ما انزل اللہ فیہ شیء, گدے کے بارے میں اللہ نے مجھ پر کوئی وحی نہیں اتاری, میں تو ناطق وحی ہوں, وحی کے بغیر بات نہیں کرتا. اللہ تعالی نے گدے کے بارے میں کوئی وحی نہیں اتاری, الا هذه الآية الفاظ الجامع کے الفاظ بھی ہیں سوائے اس آیت مبارکہ کے جو منفرد ہے اور بڑی جامع. یہ دو آیتیں آپ نے پڑھی, من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اب آپ کے پاس گدا ہے تو گدے کے ساتھ اگر کوئی بھلائی کرو گے چاہے وہ ایک ذرے کے برابر ہو اس کا اجر ملے گا, اور گدے پر کوئی ظلم کرو گے چاہے وہ ایک ذرے کے برابر ہو اس کا گناہ ملے گا. اور اس سے استنباط کر کے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ گدا تو ایک مخلوق ہے, مخلوق ہے, کیسی مخلوق ہے سب جانتے ہیں, اس کا کوئی وقار یا کوئی معاشرے میں کوئی احترام ہے؟ گو بعض گدے انسانوں سے اچھے ہیں. وہ کسی مفکر نے کہا ہے کسی گدے کے انسان پیدا نہیں ہوا کبھی, مگر بہت سے انسان ایسے ہیں جن کے یہاں گدے پیدا ہوتے ہیں. تو یہ گدا بڑھ گیا نا پھر. تو اس سے استنباط کر کے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر گدھے کے ساتھ نیکی کرو گے ذرے کے برابر ہی وہ دیکھو گے, اور اگر کوئی شر کرو گے ظلم کرو گے وہ بھی دیکھو گے. تو بھائی اگر ہمارے پاس ہماری بیوی ہے, بچے ہیں, والدین ہیں, بھائی ہیں, دوست احباب ہیں, وہ تو انسان ہیں, گدھے نہیں, تو ان کے ساتھ اگر نیکی کرو گے چاہے وہ ذرے کے برابر کیوں نہ ہو وہ کیوں نہ دیکھو گے, اور کوئی ظلم کرو گے چاہے وہ ذرے کے برابر کیوں نہ دیکھو. اگر یہ آیات سامنے ہوں جو گدھے کے تعلق سے فرمائی گئی جو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, تو اس کے بعد کوئی شخص اپنی گھر والی پر, اپنے بچوں پر کوئی ظلم کر سکتا ہے, اپنے ماں باپ پر کوئی ظلم کر سکتا ہے؟ پھر تو وہ یہ عزم کر کے جائے گا کہ خیر ہی خیر لے کر جاؤں, حسن ہی حسن پیدا کروں. تو یہ دین کی سماحت اور برکت, ایک ذرے کے برابر اگر احسان کرو گے, خیر کرو گے اسے دیکھ لو گے, اور ایک ذرے کے برابر اگر شر ہوگا وہ بھی قیامت کے دن دیکھ لو گے. تو دین واقعتا جو ہمیں عطا ہوا, بڑے اس میں محاسن ہیں, بڑی اس میں خیرات و برکات ہیں, بڑی اس میں عمدگی ہے, بس ضرورت صبر کی ہے کہ ہم اس میں پوری طرح داخل ہوں. ادخلوا فی السلم کافہ, اور جب بات اچھائی کی چلی, احسان کی چلی, اچھے عمل کی چلی, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اچھائی کیا ہوگی کہ اس زمین پر گھر بنائیں, اپنا نہیں اللہ رب العزت کا, اپنے گھر میں بناتے ہیں, بنائیے ضرور اپنی ضرورت کے لیے, لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے ان کے دل میں یہ بات ڈالے کہ اللہ کا گھر بناؤ, میرا گھر بناؤ, تاکہ میرے بندے اس میں میری عبادت کر سکیں. جن دلوں میں یہ خیال آتا ہے یقیناً وہ بہت ہی باسعادت لوگ ہیں. اللہ ہر ایک کو توفیق نہیں دیتا ان کاموں, کس کسی کسی کو توفیق ملتی ہے, جن کو توفیق مل جائے وہ یقیناً چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں, جو ایک خیال ان کے دل میں اللہ ڈالتا ہے, پھر وہ ایک تحریک کی شکل میں اٹھتے ہیں. اور یقیناً اہل خیر سے رابطہ, کو پلاٹ دیکھنا, مسجد کی تعمیر کرنا, اس کی نگرانی کرنا کھڑے ہو ہو کر, اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام, اگر یہ کام ہو جائے جب تک مسجد قائم ہے, ایک ایک اینٹ نہیں بلکہ ایک ایک ذرہ صدقہ جاریہ ہوگا. قرآن پڑھا جائے گا, ایک ایک حرف صدقہ جاریہ ہوگا. علمی دروس ہوں گے, خطبات ہوں گے, نمازوں کا اہتمام ہوگا, صدقہ جاریہ ہوگا. یقیناً یہ نیکی عظیم الشان نیکی ہے. من بنا دل مسجد بنا اللہ لو بیت فی الجنہ, جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا, اللہ کا گھر بنائے گا, اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنائے گا. رجل قلبہ معلق بالمسجد, اللہ قیامت کے دن اس شخص کو اپنے عرش کے سایہ تلے لے لے گا جس کا دل معلق ہو مسجد کے ساتھ, مسجد کی تعمیر کا شوق ہو, مسجد کی صفائی کا شوق ہو, با جماعت نماز کا شوق ہو, دروس کے انعقاد کا شوق ہو, کوئی بھی مسجد سے متعلق کام اس کے دل میں اس کا شوق اگر موجود ہے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس عزم کو لے کر اٹھے, اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے, اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے, اور آپ اپنی محنت کا آغاز کر دیجئے. عام طور پہ جو تجربہ ہے وہ یہی ہے کہ کسی پلاٹ کا تعین ہو جائے, اور اپنے طور پر جو ہم جمع کر سکتے ہیں وہ کر کے اس کا ایک بیانہ یا جو بھی اس کے ایک مقدم وہ دے دیا جائے, اور پھر اہل خیر سے رابطہ کر کے, یعنی وقت لے لیا جائے کوئی 6 مہینے کا, سال کا, اور پھر رابطہ کر کے اس کے لیے ایک مہم چلائی جائے. یقیناً یہ سارے راستے نیکیوں کے راستے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے, یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا. یہ اس کا راستہ ہے اور وہی جانتا ہے یہ کیسے ہوگا. یقیناً یہ کامیابی حاصل ہوگی, اللہ کا گھر بنے گا, اور اجر میں آپ سب اس میں شریک ہوں گے. اللہ پاک توفیق عطا فرما دے, اور اللہ رب جلد از جلد اس نیک مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچا دے, اور جو لوگ اس میں شامل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اجر جزیل عطا فرما دے, اللہ تعالیٰ ثواب کثیر عطا فرما دے, اور اللہ تعالیٰ ان سارے پروگراموں کے ذریعے ہمیں اپنی رضا, اپنی محبت اور اپنی رحمت کا مستحق قرار دے دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.